پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے گھروں سے ہم سب تصویروں کے نکالنے کا اہتمام کیا. کوئی ڈائجسٹ, کوئی ناول, کوئی کتاب, اخبارات, کوئی پمفلیٹ اس قسم کے ہوں, حتیٰ کہ بازار سے جو سودا آتا ہے, صابن ہے, سرف ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کے اگر تصویر ہو تو گھر میں ایک مارکر, کالا مارکر رکھ لیں اس کام کے لیے, کیونکہ اب سامان تو لینا ہے, مجبوری ہے. تو سامان لے کر سب سے پہلا کام یہ کریں, گھر پہ آتے ہی کیا کہیں گے, اس کا منہ کالا کر دیں, تصویر کو کالے مارکر سے مٹا دیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يدخل الملائكة بيتكم فيه كلب او تصاوير, جس گھر میں کتا ہوگا بلا عذر شرعی, ایک شرعی عذر ہے کتا پالنے کا, جیسے کہ جنگل بیابان میں ہے, ڈاکے کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, اب تو اس زمانے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ایک شکار کا عذر بھی ہے کہ اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے, شکار کی غرض سے کتا پالا ہوا ہے تو وہ بھی جائز ہے, لیکن آج کل تو وہ حالات نہیں ہے. تو کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں. مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ حضرت نے ہمارے سنائے, فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت اسی لیے میں گھر میں کتا پالتا ہوں کہ نہ کتا ہوگا تو میرے گھر نہ فرشتے آئیں گے نہ میری موت آئے گی, میری روح کون قبض کرے گا. تو فرمایا فرشتہ آئے گا, وہ فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرتا ہے, فرشتہ تو آ جائے گا لیکن وہ والا فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرتا ہے. تو ایسے ہی تصاویر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر ہمارا ایمان بالکل مضبوط ہونا چاہیے, لہذا جیسے ہی کوئی ایسی چیز گھر میں نظر آئے یا بازار سے سودا سلف آ جائے, اخبار اگر آتا ہے تصویر والا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کے اس کو لپیٹ کر ایک کونے میں بند کر کے رکھتے ہیں, سامنے نہ رکھ, کیونکہ ایسی جگہ جہاں تصاویر ہیں وہاں نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے, بعض کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں ہے, اس کے سامنے قبلے کی طرف دائیں بائیں کی ایسی تصویر ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اور ایک قصہ اور حضرت کا یاد آ گیا سنایا ہوا, تو میں کہ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی موت عزیز کی کشمکش میں ہے, بہت وقت ہو گیا, روح نہیں نکل رہی, جان نکل نہیں رہی, معلوم ہے کہ وقت آ چکا ہے, جان نہیں نکل رہی, تو چل کے ذرا دعا کر دیجیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ حضرت سے ہم نے سنا, تو جب وہ اس گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے فوراً فرمایا, کیونکہ صحبت یافتہ تھے بزرگ, فوراً فرمایا کہ اس تصویر کو یہاں سے نکالو. جیسے ہی اس تصویر کو وہاں سے نکالا اسی وقت ان کی جان نکل گئی. یہ تو بالکل چشمدید واقعہ ہے, بالکل مشاہدہ بھی ہو گیا. اگر مشاہدہ نہ بھی ہو تو یہ ایک مومن کا جو ہے وہ فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو بالکل مان. اچھا, اسی لیے مصیبتیں, پریشانیاں, رحمت کے فرشتے جب گھر میں نہیں آئیں گے تو پھر مصیبت تو آئے گی, پریشانیاں تو آئیں گی, کبھی بچے ڈر جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم سب اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے گھروں سے تصاویر کو ختم کریں. یہ تو بہت نچلا درجہ ہے, اب تو لیپ ٹاپ اور موبائلوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا, فحاشی ہو رہی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, اس کی تو بات ہی اور ہے, وہ تو بہت آگے چلا گیا معاملہ. میں تو یہ ان حضرات کو گزارش کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں, موبائلوں پہ گندی چیزیں نہیں دیکھتے اور لیپ ٹاپ وغیرہ اس چیزوں کا استعمال اگر کرنا بھی ہو تو ضرورت تو جائز ہے, شدید ضرورت ہے, جائز ہے, لیکن میں تو یہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ دین سے جڑے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طرف توجہ ذرا کم ہے. اور دوسری بات جو ہے ایک اور یہ عرض کرنی تھی کہ پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن اس کی تکرار سے فائدہ یہ ہوتا ہے, بعض اوقات نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور تکرار سے ویسے ہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے روزانہ ہم چائے پیتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ روزانہ چائے پیتے ہیں کیا بار بار ایک ہی چیز تھوڑی آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو روز کی ضرورت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اتنے مضامین تکرار سے بیان کرنا ہے نا, تو یہ اصول قرآن ہے. اور اللہ نے فرمایا تذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کیا کیجئے کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اچھا مومن تو کہنے والا بھی ہے, کہنے والے کو بھی تکرار کا نفع ہوتا ہے. اور جو ذکر فرمایا اس میں تکرار خود شامل ہے. ذکر ذکر سے ہے نا یاد, تو بار بار ایک چیز یاد دلائی جاتی ہے, تو بار بار یاد دلانے سے عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے, پھر نئے آنے والے ساتھی بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے موبائلوں کے اندر موسیقی کی آواز نہ لگائیں, اس میں آپشن ہوتا ہے نا کہ بلا آواز, تو اس میں گانے بجانے اور موسیقی کی آواز ختم کر کے سادہ جو ٹون ہوتی ہے ٹیلی فون کی گھنٹی وہ لگائے. اور یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ ایک تو موبائل پہ موسیقی بجنا وہی گناہ ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ سب حضرات نماز کے پابند ہیں, مسجد میں جاتے ہیں انسان ہے بھول جاتا ہے موبائل بند کرنا, حالانکہ تقریباً ہر مسجد میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں نماز سے پہلے, اگرچہ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے فرض نہیں ہے امام کے اوپر, یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مسجد کے آداب کا خیال کریں, لیکن پھر بھی چونکہ سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے بعض وقت, اس لیے بھائی احتیاطاً اعلان کر دیا جاتا ہے کہ موبائل اپنے بند کریں. بعض مساجد میں نشانات لگائے ہوئے ہوتے ہیں موبائل بند کر دیں, پھر بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں, کیونکہ اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے دربار میں جاتے ہیں. ہاں اگر کسی ڈپٹی کمشنر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہو کہ موبائل بند کرنا, جیسے بینک میں بھی موبائل کا استعمال منع ہے, تو وہاں تو ہم اہتمام سے اس کو بند کر دیں گے کہ ڈپٹی کمشنر کے سامنے جانا ہے یا جج کے سامنے جانا ہے یا تھوڑی سخت قوانین, تو یہ مخلوق کے دربار میں جاتے ہوئے تو ہم اتنا اہتمام کر لیتے ہیں, اور اللہ کے دربار میں احکم الحاکمین کے دربار میں جاتے ہیں. ارے بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جب اذان کی آواز سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے, اور ہمارا کیا حال, اذان کی آواز بھی ہو رہی ہے ہنسی ٹھٹا بھی چل رہا ہے, مذاق بھی چل رہا ہے, کاروبار بھی چل رہا ہے, سب باتیں چل رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایسے ہو جاتے تھے اذان کی آواز آتی جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں, اور ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے, وہ بھی تو آخر امہات المومنین تھی, میں کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. کیوں, اب اللہ کیا جب منادی نے آواز دے دی کہ اب اللہ کے دربار میں آئے, تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کا حاضری ہماری کہاں ہو رہی ہے, کس دربار میں حاضری ہو رہی ہے, احکم الحاکمین کے دربار. تو جب یہ استعذار ہوگا اس کی قیمت اور عظمت ہوگی جگہ کی, اس حساب سے ہمیں خود بخود یاد آ جائے گا کہ بھائی یہاں موبائل بند کر دینا ہے یا سائلنٹ پہ کر دیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا, آئیے آپ آگے آ جائیے, وعلیکم السلام, آگے یہاں ادھر آ جائیے, ہمارے پاس یہاں آ جائیے, جگہ دے ماشاء اللہ, طبیعت ٹھیک ہے وہاں, تو جس دربار میں حاضری ہو رہی ہے تو خود یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں موبائل کو سائلنٹ پہ کرنا ہے یا بند کرنا ہے. لیکن بھائی چلو انسان ہے پھر بھی بھول گئے, تو کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا کہ مسجد کے اندر موسیقی کی آوازیں گونجیں. آج ہمارے مساجد جو ہیں موسیقی کا چرچ کا منظر پیش کر رہی ہیں, چرچ جو عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے وہ موسیقی پہ اپنی عبادت کرتے ہیں نا, کیونکہ شیطان نے ان پر پورا اپنا تصرف کرتے ہیں, وہ اپنے بینڈ بازے بھی بجاتے ہیں, پھر آخر میں ان کا اپنا باجا بج جائے گا, ان کا اپنا باجا بجنے والا ہے, اس لیے وہ باجے بجا رہے ہیں شیطان کی گا رہے ہیں, اور شیطانوں کو پھر کہاں لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, مساجد ہماری مساجد رہے, کرسیوں پر نماز کا بھی ایک چل پڑا ہے, تو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, اور سجدہ نہیں کر سکتے ٹھیک سے تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مسائل ہیں کہ کس حالت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کس حالت میں نہیں ہے, یہ سب مسئلے کو سیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ہمارے علاقوں میں قاضی ہے یہ، یہاں کا مجھے معلوم نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں تو الا ماشاءاللہ کوئی کرسی پہ نماز پڑھتا ہوگا، لیکن ہمارے اس علاقے میں شہری علاقوں میں بہت زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے کرسیوں، اور اتنی کرسیاں ہو گئی ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. یعنی تین درجن کے قریب ہماری مسجد میں، بڑی مسجد ہے الحمد للہ، وہاں تین درجن کے قریب کرسیاں ہیں، وہ بھی کم پڑ جاتی ہیں. اب اللہ جانے کہ بیماری اس طرح بڑھ رہی ہے، کسی کو گھٹنوں کی ہے، کسی کو کمر کی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے بدگمانی کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، نوجوان ہے، تگڑا آدمی ہے، یہ کیوں کرسی پہ پڑھ رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے. معلوم نہیں اس بیچارے کو کیا مجبوری ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم. گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بچے کو ہو جاتی ہے، جوان کو ہو جاتی ہے، بوڑھے کو ہو جاتی ہے، یہ ہمارا کام یہ نہیں بتانا، یہ مقصود ہے کہ جو حضرات کرسی پہ کسی بھی ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ کو نیچے سجدہ کرنے سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا، تکلیف بڑھ جائے گی، تب اس وقت تک جب تک تکلیف ہے تو جائز ہے، اور جب وہ تکلیف نہ رہے یا کوئی دیندار ڈاکٹر کہے کہ آپ کو جو تکلیف ہے وہ سجدہ کرنے سے، نیچے بیٹھنے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ آرام سے سجدہ کریں، پھر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. اس کے متعلق ایک کتابچہ حضرت مفتی عبدالرؤف سرکبی صاحب کا ہے، یہاں دارالعلوم میں ملتا ہے، کرسی پر نماز کے مسائل، وہ لے لیا جائے، اس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب کرسی پہ نماز پڑھتے رہے اور ان کو کرسی پہ نماز نہ ہوتی. اچھا تو بات یہ کر رہا تھا کہ موبائل میں سادہ ٹون لگائی، تاکہ اگر غلطی سے ہم بھول جائیں تو کم از کم یہ، چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور الغنا رقیت الزنا، یہ جو گانا بجانا ہے موسیقی، یہ زنا کے مقدمہ ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، جو سنتا ہے جان بوجھ کر کانوں کا زنا کرتا ہے، تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے موسیقی شیطانی. ایک کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت موسیقی تو روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، حضرت نے ہمارے فرمایا بے شک روح کی غذا ہے، لیکن شیطانی روح کی غذا ہے، یہ رحمانی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ والوں کی غذا نہیں. اللہ والوں کا تو کسی کو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ان کی صبح جو ہوتی ہے، اللہ والوں کی صبح سورج سے نہیں ہوتی، سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ والوں کی صبح اس سے شروع نہیں ہوتی، اللہ والوں کی صبح اللہ کی یاد سے شروع ہوتی ہے. اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے قلب میں اللہ کے انوارات کا سورج طلوع ہوتا ہے، ان کی صبح وہ ہوتی ہے، ان کے اور دنیا داروں کی صبح ہے، سورج سے کافر کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے سورج، یہ سورج جو ہے اللہ کی نعمت ہے، کافروں کے لیے بھی مومن کے لیے بھی، لیکن یہ مشترک ہے دونوں کو فائدہ، ہر خاص و عام کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. ذل جلال و اکرام اللہ کا نام ہے نا، ذل جلال و اکرام کے معنی یہی کہ صاحب فیض العام، کافر کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، سورج چاند ستارے پودے مویشی جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے، کافر بھی کھا رہا ہے اس میں سے، مومن بھی کھا رہا ہے. تو جو غذا بین الکفار، بین الکفار اور مومن مشترک ہو، وہ اللہ کے پیاروں خاص بندوں کی غذا کیسے ہو سکتی ہے، کہ کیا خاص ہوا تھی. اسی لیے اللہ کے خاص بندوں کا سورج اللہ کی یاد سے طلوع ہوتا ہے، کافروں کا سورج یہی ہے، صبح شام ان کے بھی گزر رہے ہیں، صبح شام اولیاء کے بھی گزر رہے ہیں. تو بہر مختصر بات یہ ہے کہ اپنے موبائلوں کے اندر ہم بھی یا ہمارے گھر والے یا ہمارے دوست یار جو بھی ہوں متعلقین، تو ہم اس بات کو پھیلائیں کہ مساجد ہماری موسیقیوں سے بچ جائے، گناہ کبیرہ سے بچ جائے، دوسروں کی نماز خراب کرنے سے بچ جائے. کتنے گناہ ہیں، ایک آدمی اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک سوئی سے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کسی کی ٹن 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 شروع ہو گئی. تو ایک تو اہتمام بھی کریں کہ ہم موبائل کو احتیاط سے بند کر دیا کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ موبائل کے اندر موسیقی کی آواز نہ ہو. اور بعض کمپنیاں گانے اس میں لگا دیتی ہیں، جیسے ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو اس کے ٹیلی فون سے جو ہمیں آواز آتی ہے اس میں بجائے ٹیلی فون کی ٹون کے گانے بج رہے ہیں، کہ کسی میں نعتیں لگا دی ہیں، کسی میں کچھ. بعض لوگوں کو شکایتیں کمپنی خود لگا دیتی ہے، ہم نے نہیں لگوایا. تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم وہاں ٹیلی فون کریں کمپنی کی، اب آپ کے چار پیسے 10 روپے 20 روپے خرچ ہو جائیں گے، چلیے مان لیجیے، لیکن یہ خرچ آپ کا اللہ کے راستے کا ہو. ان کو دو چار باتیں سنائیں کہ آپ نے کیوں ہم کو یہ گناہ کا کام لگا دیا ہمارے موبائل پہ؟ ہم نے کب آپ سے کہا؟ ان سے کہہ کہہ کے بار بار کہہ کہہ کے بدلوائیں. تو اب جو فون کر رہا ہے تو وہ گانا سننے پہ مجبور ہے, کیونکہ اب وہ معلوم نہیں کہ کب آپ فون اٹھائیں گے, تو وہ گانا سن رہا ہے اتنی دیر. تو اب موسیقی پھر نام رنگ کی آواز اور عشق و محبت, یہ مجازی کے گانے حرام, کتنے گناہ ہے اس میں. تو ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں ان شاء اللہ. اور دوسری بات یہ سنتوں سے متعلق ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو آگے آگے آ جائیے, آپ اور آگے آ جائیے اور آگے یہاں جگہ. بس یہ ہے کہ بوڑھے حضرات کو تکلیف نہ ہو, ان کو آرام سے بیٹھنے کا موقع ملے کھلے کھلے. جو جوان ہیں وہ تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں ماشاء اللہ. تو ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں. یہ شعر یہاں لکھا رہتا ہے ہمارے حضرت کا, ساری دنیا میں سارے عالم میں یہ شعر جگہ جگہ, ہانگ کانگ میں, امریکہ میں, فرانس میں, مساجد کے اندر لگا ہوا ہے, جگہ جگہ لگا ہوا ہے. ایسا زبردست اللہ نے اس شعر کو پھیلایا ہے دنیا میں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام. اللہ نے شریعت کا راستہ انتہائی آسان رکھا ہے, کیونکہ ہر سنت آسان ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آج دل میں آئی کہ ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش بھی ہے. اب وہ ٹوتھ پیسٹ بھی آپ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جائز ہے, سب کچھ ہے, لیکن شریعت نے آسان چیز دی مسواک. ایک 20 روپے کی مسواک آپ خرید لیں, مہینے دو مہینے تک چلتی ہے, بعض 3 مہینے بھی چل جاتی ہے, ہے نا. 20 روپے میں آپ نے سب, اصل نیت تو یہی ہونی چاہیے, نیت یہ نہ ہو کہ ہمارا خرچہ بچ جائے گا, وہ یہ سارے فائدے آپ کو مفت میں مل جائیں گے. سنت اور شریعت پہ چلنے کا مزہ یہی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور فائدے خود بخود مل جائیں گے, برکتیں خود بخود مل جائیں گی. آپ نے ایک مسواک خرید لیا, مسواک کا اہتمام کریں. مسواک کے کتنے فائدے بتائے تھے پہلے بھی کہ ایک مسواک کرنے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے. 70 درجہ, ایک دو نہیں, 70 درجہ. یعنی آپ کا ایک آئٹم 10 روپے کا اگر بکتا ہے مارکیٹ میں, تو تھوڑا سا آپ 2-4 قدم آگے چل کے اگر وہی 10 روپے والی چیز آپ کی 700 روپے کی بک جائے تو آپ کیسا ہے بھائی, بتائیے کیسا ہے, منہ میں پانی آ جائے گا نا, واہ بھائی مزے آ گئے. تو یہ دنیا تو آنی جانی ہے, تھوڑے دن کی ہے, آخرت میں جب جائیں گے تو یہ سب کا سب خزانہ آپ کو وہاں مل جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو تم نے بھیج دیا وہ سب باقی ہے. اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آج ایک دفعہ اللہ کہہ دیا, محبت سے جمع ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا, ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت و تاج پر کہیں اڑے چلے جا رہے تھے, دیکھا کہ اچانک ایک نور نکلا. اچھا بڑی کتابوں میں لکھا ہے, چھوٹی کتابوں میں چیزیں نہیں ملیں گی جو ہمیں اپنے حضرت سے مفت میں مل گئی. ہم تو بڑی کتاب کو پڑھنا بھی نہیں جانتے, اور یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنا, تفسیر روح المعانی, مرقات, شرح مرقات اور بدر المجہود, یہ سب کتابیں علماء یہ بیٹھے ہیں جانتے ہیں. تو ہمیں تو مفت میں مل گئی. کل بھی میں دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ فائدہ دیتی کہ ایسے ایسے علوم مل جاتے ہیں کہ جو کتابوں میں ڈھونڈے نہ ملے. ہم کہاں جانتے ہیں روح المعانی, روح المعانی 14 جلدوں پر عربی میں ایک تفسیر کی کتاب کا نام ہے, علامہ آلوسی سید محمود بغدادی ان کا نام ہے, انہوں نے تفسیر لکھی ہے 14 جلدوں میں ہے, بڑی بڑی کتاب. اس میں کوئی چیز کو تلاش کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں. تو انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پہ جاتے تھے 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھیں, 6 لاکھ اس تخت پہ, اور ان کے وزراء اور خدام اور یہ سب مخلوقات ساری ان کے ساتھ سفر کرتی تھی, اور اپنے مقام سے بیت المقدس اور کوئی خصوص ایک جگہ ہے وہاں روزانہ, جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک ماہ کا سفر طے کرتے تھے, رواہ غدوہ شہروں و رواہ بادشاہ, ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام. یعنی ایک پیدل آدمی اگر ایک ماہ تک چلتا رہے, جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا ایک مہینے میں, تو یہ صبح میں وہ طے کر لیتے تھے, اس طرح اڑتے تھے. اور پرندے ان کے تخت کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے, اس حالت میں اڑتے تھے. تو دیکھا اڑے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ ایک نور زمین سے نکلا اور آسمان کو گیا. ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ کہاں سے نور آیا دیکھو, تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس سے نور نکلا, ہواؤں نے اس کو لا کے, ہواؤں پر حکومت تھی, پرندوں کی بولی جانتے تھے, جنات پر حکومت کرتے تھے, تو اس کو حاضر کر دیا. پوچھا بھائی تم نے کیا عمل کیا تھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا آسمان تک کیا. اس نے کہا بھائی میں نے تو کوئی تعجب نہیں پڑی, میں نے کوئی تلاوت نہیں کری, میں نے کوئی ذکر اذکار نہیں کیا, اتنا کہا تھا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو وہ تعجب کے افعال میں سے, یعنی حیرت جو آدمی کرتا ہے, سبحان اللہ چاہے اللہ نے کیسی حکومت اور شان و شوکت آل داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کو دیا. بس یہ کہا تھا میں نے. تو فرمایا کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ سلیمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے, کیونکہ سلیمان کی سلطنت تو یہی رہ جانے والی ہے, تیرا یہ سبحان اللہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہم جمع ہو. سنا آپ نے؟ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم جو عمل کریں اس عمل کو ہم چھوٹا نہ جانیں, معمولی نہ جانیں, اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی فکر کریں, بڑے عمل کی بھی فکر کریں, لیکن چھوٹے اعمال کو بھی جانے نہ دینا اس سے, کیونکہ سب کا سب خزانہ وہاں جمع ہو رہا ہے. تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مجھے یاد بھی نہیں ہے کہاں سے. ہاں مسواک, مسواک کا جو عمل ہے دوستوں بہت بڑا عمل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر شخص پر حاصل کرنا فرض ہے, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کا خزانہ جو لے کے جائے گا, جتنا لے کے جائے گا اتنا ہی اونچا اس کا مقام ہوگا. اللہ کی محبت سمجھا؟ تو اللہ کی محبت وہ چیز ہے کہ اگر محبت سے اللہ کہہ دیا, جتنی محبت سے اللہ کہے گا, جتنے عرفان سے یعنی پہچان سے اللہ کو پہچان کر اللہ کہے گا, اس کا اللہ کہنا اتنا ہی قیمتی ہوگا, اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا. جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کہنا ایک دفعہ ساری امت کے صحابہ کے اللہ کہنے سے افضل ہے. متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیضان نبوت حاصل تھا وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں, جو مقام جو درجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا وہ درجہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا. لہذا ان کا ایک دفعہ اللہ کہنا ساری امت اور سارے صحابہ کے اللہ کہنے سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے, بالکل متفقہ بات ہے. کیا آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں اور امام صاحب ہر خطبے میں یہ فرماتے ہیں اکثر جگہ کہ وہ جو ہے نا بالتحقیق افضل الصحابہ جو ہے بار نہیں حضرت صدیق اکبر سے متعلق تھا. ہاں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اور بھی ہے اس میں. یہ تو ان کی ایک صفت بیان کی کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے, ساری امت کے لیے سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ابو بکر ہے میرے پاس. اور ایک یہ بھی ہے افضل صحابہ ہے وہ, افضل صحابہ بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا ہے. بہرحال تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کا درجہ اور مقام. تو ہم کو اللہ کی محبت میں محنت کوشش, اللہ کی محبت حاصل کرنے میں محنت اور کوشش کرنی ہے, کیونکہ جس درجہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی, جس درجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی, اس درجہ ہماری عبادات کا قیمت بڑھ جائے ہے نا, قیمت ہماری بڑھ جائے گی. ہاں تو دیکھو کہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر عارف یعنی جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, ایک عامی آدمی ہے, نہ اس نے دین کی محنت کی, نہ اس نے سنتوں پہ چلا, نہ اس نے صحبت اولیاء کا اہتمام کرا, لیکن نماز روزہ کرتا ہے, تو اس کی ایک رکعت اور ایک عارف ہے جو اللہ والا ہے, جو صحبت اولیاء میں رہ کر خود اور ولی بن گیا, اللہ کو پہچاننے والا بن گیا. وہ کہتے ہیں نا عارف باللہ, عارف باللہ کیا مانے؟ اللہ کو پہچاننے والا, اللہ کو پہچاننے والا. جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گزرے, حضرت بشر حافی, بشر عادی ان کا نام پڑ گیا کیونکہ وہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے جب توبہ کی شراب پیتے تھے پہلے اور شراب سے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. تو عادی کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو, زمین سے اوپر چلتے تھے. اللہ نے ان کو ایک کرامت دی تھی کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو اللہ کا نام کہیں ان کو نظر آ گیا. شراب کے نشے میں دھت تھے, شراب کے نشے میں دھت تھے. دیکھا نا, کسی کو کہتے ہیں کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں. تو یہ جو جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا بنانا, اب شرابی ہے, کافر ہے, بدکار ہے, کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں ہمارے حضرت سوال ہے تجلیات جس, انشاءاللہ اس میں سے کیسے سنائیں گے یا پڑھ کے سنائیں گے آپ کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ گناہگار سے گناہگار اور فاسقوں کو, بہت گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا اپنا بنانے کا, ایسا جذب فرمایا کہ بالکل ان کی زندگی پلٹ گئی اور بڑے درجے کے ولی اللہ نے ان کا شمار ملا. تو یہ ایک دن شراب کے نشے میں دھوپ چلے جا رہے تھے, بالکل ہوش نہیں تھا, لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں ان کو کاغذ چھوٹا سا نظر آیا تھا, اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس نشے کی حالت میں انہوں نے اس کاغذ کا پرزہ اٹھا کر چوما آنکھوں سے لگایا اور صاف کر کے گھر جا کر تاپ پر رکھ دیا. یہ ادا اللہ کو پسند آیا اور پھر فیصلہ کر لیا تو توبہ کی توفیق ہو گئی اور پھر یہ کرامت ان کو ملی. کیول جب جاتے تھے تو زمین اپنی نجاست نگل لیتی تھی, پیدل چلتے تھے کیونکہ ان کو ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت انہوں نے سنی والارض فرشناها فنعم الماهدون, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا. تو جب یہ سنی آیت کہ اللہ نے زمین کو بنایا فرش, تو بھائی جو بڑا آدمی کوئی چیز بناتا ہے اس کی قدر ہوتی کہ نہیں, تو ان پر ایک حال غالب ہو گیا, ارے میرے اللہ کا فرش ہے, میں تو جوتے پہن کے کیوں چلوں, کیسے چلوں, بے ادبی ہوگی, ان کے اوپر حال طاری ہو گیا. اگرچہ جوتے پہننا جائز ہے بلکہ پہننا بھی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہن, وہ ایک حال تھا, ان کو کیفیت طاری ہو گئی, غلبہ ہو گیا قوم کا کہ یہ اللہ کی زمین پہ میں جوتے کیسے رکھتے چلوں. تو اب یہ پیدل چلتے تھے, جب پیدل چلتے تھے تو ان کو یہ کرامت ملی کہ جس زمین سے گزرتے تھے نجاست زمین نجاست کو نگل لیتی تھی, پاک صاف ہو جاتی تھی وہ جگہ. تو ان کی بتا یہ رہا تھا کہ عارف کا مقام کیا ہوتا ہے, یہ بڑے بزرگ کی خدمت میں یہ گانے لگے تو وہ بزرگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. غالباً حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے, امام شافعی یا کوئی دوسرے بزرگ تھے جس کا نام یاد نہیں, وہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو شاگردوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ تو فقیر ہیں اور یہ تو ایک بس ٹھیک ہے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں, لیکن یہ کوئی عالم تو نہیں ہے, آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ بھائی وہ بھی جو جتنے بھی علماء ہیں ہمارے, امام ہیں, فقہ کے ہوں, کوئی بھی ہوں, سب توازے میں ایک سے بڑھ کے ایک تھے. انہوں نے اپنی توازے دکھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کتاب کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم ہے, میں کتاب کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم ہے, اس لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں. دیکھا آپ نے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کتابوں سے بڑھ کر آسمان سے پلاتے ہیں. آسمان سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 600-700 برس پہلے کے بزرگ گزرے ہیں, بڑے عاشقانہ اللہ کی محبت کے اشعار ان کے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء, بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتاب و بے معید و غوث, تم اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تھوڑے عرصے کے اندر تمہارے اندر علوم انبیاء تمہارے دل سے زبان سے نکل رہے ہوں گے. علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و استاد, بغیر کتاب کے, بغیر کسی معاون کے, بغیر کسی استاد کے, تم ایسے علوم تمہاری زبان سے جاری ہوں گے کہ تم حیران ہو جاؤ. کیوں کہ تم ایسے کی صحبت اٹھاتے ہو جس کو دریا پلا رہا ہے. ایک اور شعر میں فرماتے ہیں خون کے رس دریا درو راہ شہوت, تو فارسی جاننے والے ہیں یہاں پر امام صاحب کے علاوہ؟ اچھا بس مجھے اصل میں فارسی سے بہت زیادہ شہوت ہے, بہت ہی زیادہ مجھے عشق ہے, اور ہمارے حضرت کو اور اکثر بزرگان دین کو, کیونکہ یہ فارسی زبان ہمارے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان تھی. یہ مولانا رومی 600-700 برس پہلے کے بزرگ ہیں. حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو تقریباً ہر مسلمان نے یہاں حاضری میں سنا ہوگا, ان سے تعلق تھا ان کا. یہ بادشاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, معمولی آدمی نہیں تھے, عالم بھی بہت پائے گئے تھے, اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی پالکی کے پیچھے 500 علماء چلتے تھے, 500 علماء بہت بڑے عالم تھے. لیکن جب تک کسی شہر سے تعلق نہیں تھا, بس علم ظاہر تھا, علم باطن نہیں تھا. پھر ایک دفعہ ان کو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے, اس کا ایک الگ قصہ ہے. جب مل گئے تو بس ان کو چوٹ لگ گئی, اور ان کے پیچھے پیچھے اب یہ حال ہو گیا کہ ان سے جب راز اسرار محبت ملے ان کو اللہ کے, تو ان کے پیچھے پیچھے ایسے گھومتے تھے, ان کا بستر اٹھا کے چلتے ہیں. کیونکہ جو دولت کسی سے ایسی بڑی مل جاتی ہے تو آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, پھر اس کا عاشق ہو جاتا ہے نا. تو ایسے عاشق ہو گئے. اس کا مختصر یہ کہ مثنوی مولانا روم, جو اکثر لوگوں نے سنی ہوگی, مثنوی مولانا روم 28,500 اشعار ان کے وارد ہوئے جنگل میں. پونیا ترکی میں ایک جگہ ہے پونیا, وہاں پر ان کے 28,500 اشعار اللہ کی محبت میں ہوئے. اس کا نام ہے مثنوی مولانا روم. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے شیخ کی فیض سے دیوان شمس تبریز بھی لکھا. اس دیوان شمس تبریز میں 50,000 اشعار اللہ کی محبت, 50,000, یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے. تو اس لیے چونکہ ان کی زبان فارسی تھی, وہ ان کی زبان فارسی کے اندر ایک شعر سن لیجیے, چلیے ان کا. فرماتے ہیں, نام اونچو بل زبانم بھی روز, نام او اللہ کا نام جب میری زبان سے جاری ہوتا ہے, نام اونچو بر زبانم بھی روز, ہر گنے مو از اصل جوئے شود, میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. ہم تو اللہ کہتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا, تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی قلب کو ہم بنا لیں کسی ولی اللہ کی صحبت سے, اس کے مشوروں پر چل کر اپنے اخلاق رذیلہ کو نکال دیں دل سے, دل کو پاک کر دیں, دل کا تزکیہ کر لیں, میرے دوستو یہ کام ہے کرنے کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, قد افلح من زکاہا, فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اور وقد خاب من دساہا, جس نے اپنے قلب کو برباد کر دیا وہ نامراد ہو گیا. یہ قلب پر محنت کرنے کی بات ہے بھائی, محنت کرنی ہے. قلب اللہ نے جو دیا ہے, اس پہ ہماری غفلت کی جو بھوسی چڑھ گئی ہے اس کو رگڑ رگڑ کے ہم چھرا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سب کی روحوں کو, اس بچے بچے کی, قیامت تک آنے والے انسانوں کی ارواح کو ایک جگہ جمع کر کے, سارا قصہ قرآن پاک میں ہے, یہ کوئی فسانوی باتیں نہیں ہیں, سب تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے سوال کیا, الستو بربکم, ارے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس سوال میں جواب پوشیدہ ہے, انشائیہ ہے, میں ہی تمہارا رب ہوں. یہ چوٹ ہر انسان کو اللہ نے لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو اب یہاں آ کر ہم اپنے اللہ کو, اپنے مالک کو, اپنے خالق کو, اپنے محسن کو ہم بھول گئے, جو ہمیں پال رہا ہے, روزانہ روٹی دے رہا ہے, روزانہ اولاد دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, سینکڑوں صحت دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, کتنی نعمتیں دے رہا ہے روزانہ, لیکن ہم اس کو بھولے ہوئے. ہم اپنا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے محنت کی, کمایا, کھایا, منہ تک لے گئے, لیکن ایک اللہ والے کھاتے. ہمارے حضرت پور پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کے شہر سے فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ارہر کی دال کھا رہے تھے, ارہر کی دال, تو فرمایا کہ حکیم اختر, ہمارے حضرت کا نام لے کے فرمایا, حکیم اختر مجھے اس میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو یہ دال کھا رہے ہیں, اس لیے قورمہ بریانی کیسے مزہ آ رہا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ ہاتھ ان کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ میں پوشیدہ ان کا ہاتھ ہے, اگر ان کی قدرت نہ ہو تو میں یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوں. تو فرمایا کہ جب یہ ہاتھ ان کا ہاتھ ہے تو پھر اس دال کے اندر بھی مجھے اپنے محسن کی نعمت کا مزہ آ رہا ہے. تو دل کو اس دل کو بنانا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, تم نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے لاج جب کھاتا ہے دل. کسی اللہ والے سے اس دل پر محنت کرا لو. کیا محنت, جیسے دو گھر ہیں, ہر گھر کے آگے تھوڑا سا باغیچہ یا کوئی فینس لگا دیتے ہیں خوشنمائی کے لیے, تو لگا ہوا ہے ایک آدمی کے گھر کے باہر ایسا باغ لگا ہوا ہے جس کو ایک دفعہ لگایا, اس کے بعد کوئی مالی نہیں, کوئی دیکھ بھال نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی آبیاری نہیں, نہ کانٹے اگ رہے ہیں, جھاڑیاں اگ رہی ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اور ایک گھر برابر میں ہے وہ خوشنما ہے, اس نے کسی مالی کو وہ باغ کا ٹھیکہ دے دیا, بھائی یہ تم ہمارے گھر کے باغ کی رکھوالی کرنا, ذرا اس کی دیکھ بھال کرنا، اور تم کو پورا اختیار ہے، تم اس میں سے جو چاہیے چاہو کاٹ کے باہر نکال دو، جو سڑ رہی ہو اس کو نکال دو، جو کانٹے ہو گئے ہیں وہ نکال دو، اس کی گوڈی کرو، اس کی کاٹ چھانٹ کرو، سب تمہیں اختیار ہے، ہم تم کو اتنا معاوضہ دے دیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ باپ جو گھر کے باہر جو بالکل بے یار و مددگار ہے، کیسا جھاڑ جھنکاڑ ویرانہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم لوگوں کے قلب کی حالت ہے کہ ہمارے قلب کے اندر گناہوں کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں، خجرو پودے، خجرو جھاڑیاں، اخلاق رذیلہ کی، کہیں بدگمانی، کہیں غیبت، کہیں تکبر، کہیں وجب، کہیں بیجا غصہ، اور کہیں بدنگاہی کا مرض، کہیں کچھ مرض، اور کہیں حسد کی حسد کا مرض، اور ریا کا مرض، دکھلاوے کا مرض، نمائش کا مرض، یہ اخلاق رذیلہ ہمارے قلب کے اندر گھسے ہوئے ہیں دوستو۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ دل کا بھی ایک مالی ہوتا ہے، وہ دل کا مالی شیخ ہوتا ہے، تو شیخ کو اپنا دل پیش کر دو کہ یہ لیجئے ہمارا دل، اور جو مرضی آئے اس میں سے ٹہنی نکال کر آپ کاٹ ڈالیے، ہم آپ کو پورا پورا اختیار دیتے ہیں کہ جو ٹہنی چاہے آپ اس میں سے کاٹ کے نکال دیجئے، اس کی آبیاری اللہ کی یاد سے کر دیجئے، اور اس میں سے اخلاق رذیلہ کے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں ان کو نکال کر آپ پھینک دیجئے، تاکہ ہمارا دل خوش نما اور باغ کی طرح ہو جائے، اللہ کے گلستان قرب سے ہمارا دل آباد ہو جائے۔ تو یہ دل جو ہے میرے دوستو، اس پر محنت کرنے کے بعد جب آپ ایک دفعہ اللہ کہیں گے تو زمین سے لے کے آسمان تک ہم کو شربت روح افزا بھرا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں بھی ہمارا بار بار بھی اللہ کا نام لینے سے شہد کا دریا بن جائے۔ یہ بات عرض کر رہا تھا، اس لیے یہ شعر بھی مولانا رومی کا آپ کو سنا دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر گنہ میں حاصل جوئے شہد میرا، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس وقت میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے، اس قدر مجھے مزہ آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں گوئے راں دل پر چپر رامی شبد، این زباہ جملہ ہے رامی شبد، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرے محبوب کی خوشبو عرش عالم سے اڑ کر میرے پاس آتی ہے، تو اس مزے اور لذت کو بیان کرنے سے ساری دنیا کی زبانیں اور لغتیں قاصر ہو جاتی ہیں۔ اس مزے کو میں بیان نہیں کر سکتا، بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کے مثل ہیں، لم یکن لہ کفوا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، تو ان کی صفات کا بھی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے نام کی لذت کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوستو، بہرحال تین باتیں میں نے آج آپ سے عرض کر دی۔ ایک بات تو یہ کہ ہم تصاویر کو گھر سے نکالیں، چاہے ڈائجسٹ پہ ہو، چاہے صابن ہو، چاہے سرف ہو، چائے کی پتی ہو، شیمپو ہو، جو کوئی بھی چیز ہو، ایک پیس 30 روپے کا مارکر اچھا والا لے لیجئے کالا، اس سے اس کو کالا کر دیجئے، تصویر نہ رہے۔ یہ آنکھ ناک منہ کان جو ہے، اور اب تو عورتوں کی تصویریں بے لباس آ جاتی ہیں، تو پورے جسم کو جو ہے اس کو کالا کر دیں، تاکہ وہ بے حیائی کی چیز جو ہے گھر سے مٹ جائے۔ تو ایک بات تو یہ انشاءاللہ سب اہتمام کریں گے نا۔ ہاں دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کوئی معمولی آدمی کا نہیں ہے بھائی، اور ہماری نجات اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کریں، اور دل و جان سے تسلیم کرنے کی علامت یہی ہے کہ جو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اس پر ہم پورا پورا عمل کریں۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ موبائلوں کے اندر سادہ گھنٹی لگائیے، تاکہ اگر کبھی مسجد میں، کہیں مسجد ہو یا نہ ہو میرے دوست، کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا، اس پر بھی آپ یہ گزارش کریں کہ بھائی یہ موسیقی گناہ کبیرہ ہے، حدیث پاک میں ہے، یہ سب قرآن پاک میں بھی اس کو اللہ علیہ اور گناہ کبیرہ فرمایا ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ گانے کی ٹون نکال کر سادہ ٹون لگا دیجیے۔ اچھا بعض موبائلوں میں گانے کی ٹون کے علاوہ کوئی ٹون نہیں ہے، لیکن موبائل کی دکانیں ایسی ہیں، آپ ان کے پاس لے جائیں، ہم کو کہیں ہمیں ٹون چینج کرنی ہے، کر دیتے ہیں، 10-20 روپے 50 روپے لیں گے چلے، یا 100 روپے لے لیں گے بھائی، لیکن آپ کا یہ خرچہ وہاں جمع ہو جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، آپ کا یہ 100 روپیہ بہت بڑے کار خیر میں شمار ہوگا، بل فرض اگر وہ 100 روپیہ لے گا تو آپ کو کار خیر میں شمار ہوگا، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، بڑے بڑے صدقات سے بہتر ہوگا، کیونکہ میرے دوستو گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے نیکیاں کمانے سے زیادہ۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ حلوہ کھانے سے زیادہ جوتے سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہے کہ صاحب آپ کو حلوہ کھلائیں گے لیکن ساتھ میں 20 جوتے بھی ماریں گے، کہیں گے بھائی ایسے حلوے سے ہمیں معاف رکھو، ہمیں نہیں کھانا۔ تو جوتے گناہوں سے جوتے پڑتے ہیں میرے دوستو, اللہ کی نافرمانی سے جوتے پڑتے ہیں. تو براہ کرم ہم سب, میں بھی میرے گھر والے بھی, اور ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ایک کام تو ہم یہ کریں گے, گھروں سے تصویروں پر اخراج کر دیں گے, اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کے اوپر تصویر ہے تو اس کو ہم مارکر سے کالا کر دیں گے. اخبارات میں پوری کوشش کریں کہ اخبارات بغیر تصویر والا پڑھیں, اس لیے کہ آج کل کوئی اخبار جو تصویر والا ہے شاید ہی بچا ہوا ہو, نہ محرموں کی تصاویر, گندی تصاویر اور فلم ایکٹریسوں کی تصاویر. میرے عزیز و دوستوں, بڑی بھیانک بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے تو 12-14 سال میں جا کے ہوشیار ہوتے تھے, اب 10 سال کے بچے وہ باتیں جانتے ہیں جو بعض اوقات بڈھے نہیں جانتے. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ؟ ہاں, اس لیے یہ چیز بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے, موبائل, لیپ ٹاپ اور اخبار اور میگزین اور تصاویر. بچے جو ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں, 10-10 سال کے بچے جو ہے وہ مشت زنی میں مبتلا ہو رہے ہیں, 10-10 سال کی, یاد رکھیں. تو اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں, اس لیے کہ یہ مشت زنی وہ گناہ ہے جس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, دین تو برباد ہوتا ہی ہوتا ہے, دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. ہاں, تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسی چیزیں گھروں میں لائیں, اخبارات, میگزین, ڈائجسٹ اگر ہوں تو اس کو نکال دیجیے. اسی میں فلاح ہے, اسی میں خیر ہے ہماری دنیا کی بھی, آخرت کی بھی. اور اگر کوئی چیز مجبوری سے رکھی ہوئی ہے, اس پہ تصویر ہے, تو اس کو کالا کر دیجیے, تصویر کا نام و نشان نہ رہے. اور تیسری بات, میں سنتوں کے اہتمام کی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسواک کی سنت کو سب لوگ اختیار کریں, مرد و عورت دونوں. جو کام سنت مردوں کے لیے ہیں تقریباً سب وہی کام عورتوں کے لیے ہیں, الا تھوڑا سا کچھ فرق ہے کچھ مسائل کے اندر. تو مسواک کا اہتمام, 70 درجہ آپ کی نماز بڑھ جائے گی. دوسرے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں, ایک فائدہ یہ ہے تو آخرت کا کہ جو شخص مسواک کا پابند ہوگا اس کی روح آسانی سے نکلے گی, اور یہ مسواک کا عمل جو پابندی سے کرتا ہوگا مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ یاد دلا دیں گے اس نے خاتم. اتنے بڑے بڑے انعام ہیں, اور ایک بہت بڑا انعام اور ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتا, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تو تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ہے نا. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں تم سے محبت کرنے لگیں گے, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. مسواک جب ہم کریں گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. ساتھ میں دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہے گا, منہ میں بدبو نہیں رہے گی, منہ میں جراثیم نہیں رہے گے. مسواک کے اندر اب ڈاکٹر ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ مسواک جو ہے کتنی فائدہ مند چیز ہے دانتوں کے لیے. وہ کرتے رہے اپنا کام, لیکن ہم مسواک کیوں استعمال کریں گے؟ ہمارے نبی کی سنت, اور ہر سنت اللہ کو پسند ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے محبوب المحبوب کی پسند ہے, ان اللہ کی پسند ہے. اللہ کو ہر اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, ہمارے رسول میں ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. بس اتنی آسان سی بات ہے شریعت میں کہ بس ہر موقع پر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں. بس اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, سینکڑوں جھگڑے شادی بیاہ میں, دوسری رسومات میں, منگنیاں اور یہ وہ پارٹیاں فلانا ڈھماکہ. ارے دوستوں, سیدھا سادہ دین اختیار کرو, جو طریقہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے دل پر, بس کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیا بھی مزیدار اس شخص کی ہو جاتی ہے دوستو جو دین پر چلتا ہے. ہاں, بس اتنی بات میں آپ سے کر رہا تھا. ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ مانا کہ نیز گلشن جنت تو دور ہے. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے, ذکر اللہ کریں گے, تلاوت کریں گے, تو مرنے کے بعد بھئی یہ سب کچھ ملے گا, تو دنیا کے مزہ کیسے ہم اٹھائیں گے؟ جو ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے, جنہوں نے دین کو ابھی سمجھا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ان کو دین جو ہے اس میں بوریت معلوم ہوتی ہے, نعوذ باللہ, کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ مزہ نہیں, ذکر اذکار کیوں کریں, کیوں نہ ہم گانا سنیں اس میں زیادہ مزہ ہے, کیوں نہ ہم فلمیں دیکھیں اس میں زیادہ مزہ ہے, نماز میں کیا مزہ ہے, نعوذ باللہ. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی دین کو صحیح سمجھائی, دل کو اپنے صاف کیا نہیں. اگر دل ہم اپنا صاف کر لیں, کسی مرشد کی تربیت سے اپنے قلب کا تزکیہ کرا لیں, تو دوستو پھر آپ گانے بجانے, ننگی فلمیں, لڑکیوں, حسیناؤں کو ٹھوکیں گے بھی نہیں, کہیں گے ہم کیسی زندگی گزارتے تھے, کیسا ہم خطرناک اور غلط غلیظ قسم کا کام کرتے تھے. اپنی زندگی پر میرے دوستو پھر ہمیں شرمندگی ہوگی, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کو اب گزار رہے ہیں. اور اس کا مزہ اللہ تعالیٰ زندگی کا مزہ دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. اسی پر میرے حضرت کا شعر ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت کو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت لیے ہوئے بھائی, جہاں جنت کیا بیچتی ہے, خالق جنت کے آگے جنت کیا بیچتی ہے. جنت سے بڑھ کر مزہ وہ دنیا ہی میں پا جاتا. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر کسی ولی کامل کے قلب کا مزہ, قلب کی راحت, قلب کی خوشی, قلب کا سکون سلاطین کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے, اس دولت اور مزے کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ حکمرانوں کے تو اپوزیشن کے ڈنڈے ہی سے ان کے سر میں درد رہتا ہے, ان کو تو نیند بھی نہیں آتی. نیندیں ان کی حرام رہتی ہیں کہ کب ہمارا کارپٹ کے سنگے ہم لڑک پڑے, کب ہمارا تختہ الٹ جائے. بڑے ظاہر میں ان کے بڑی اسکواڈ جا رہی ہے, بڑے ان کے فوج اور لشکر چلے جا رہے ہیں ساتھ میں, اور بڑے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں, لیکن اندر سے ان کا دل کا اگر حال پوچھو تو پتہ چلے. ایسی بڑے بڑے حکمران جو کافر مر گئے, فاسق فاجر مر گئے, اسی کو وہی مولانا رومی کا شعر میں آپ کو سناتا ہوں. از دروں چوں گور کافر کوڑ حلل, کافر لوگوں کے مقبرے جا کے دیکھو. روس کے اندر بڑا مقبرہ لینن گراڈ میں بنا ہوا ہے, جرمنی کے ہٹلر کا وہاں ہٹلر کا بڑا بنا ہوا ہے, اس کو فرما رہے ہیں از دروں چوں گور کافر کوڑ حلل. کہ باہر سے تو اس کا بڑا مدار جو ہے شان و شوکت کا نظر آ رہا ہے, اس سے روڈ بھی مل رہا ہے, پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں, گارڈ آف آنر بھی مل رہا ہے, بندروں تہرے رضا ہے خدا عز و جل. لیکن اندر اس کے قبر کے اندر خدا عز و جل کا قہر اور عذاب نازل ہو رہا ہے, وہ دکھائی نہیں دے رہا. میرے دوستو, نیکی کو اختیار کر لو, دین کو اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے. وہ ہر وقت اس تصور میں رہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تیرے تصور میں جانے عالم, اللہ کے تصور میں, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. یہ عالم ہوتا ہے دین کے اندر جو آدمی داخل ہو جاتا ہے, اس کو سینکڑوں جھنجھٹوں سے, سینکڑوں عذابوں سے نجات مل جاتی ہے. دوستوں, یہ روزانہ بلیڈ سے اپنی گالوں کو چھیل دینا, اور یہ روزانہ جو ہے اپنے پیسہ بھی برباد کرنا, اور خدا اور رسول کو ناراض کیے رہنا, خدا اور رسول کے مخالفین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالف المشرکین وقفر اللحا فاحقوا الشوارب. ارے مشرکین کی مخالفت کرو, اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو پتراؤ. ہم کو خدا کے دشمنوں کی شکل بنا کے ہم چین کا خواب کہاں دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ ان بہرحال ابھی بات طویل ہو جائے گی, تو بات یہ ہے, اسی داڑھی کے اوپر ایک قصہ وہ آپ کو چھوٹا سا سنا دیتے ہیں. حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, حضرت نے کہا کہ داڑھی سے متعلق بات حضرت نے فرمائی, کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ جو داڑھی ہے یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے, یہ اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. کہا کیوں بھائی؟ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داڑھی نہیں ہوتی, اس لیے داڑھی فطرت میں شامل نہیں ہے. کہا کہ اچھا, اگر داڑھی فطرت میں شامل نہیں ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے, آپ دانت بھی توڑ دیجیے. بس چپ ہو گئے اور کہا کہ مولانا آپ نے بڑا دندان شکن جواب دیا ہے. دندان شکن, دانت توڑنے کا کہا تھا نا, کہا آپ نے دندان شکن جواب دے دیا. بہرحال یہ سب بات آپ سے گزارش کرنی تھی. اب کچھ اشعار آج میں آپ کو خاص سنا رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان اشعار کو سن کے مست ہو جائیں. یہ مولانا ہمارے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار باللہ خطب زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول تھے الہ آباد کے. ان کا نام تھا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ. ان کی یہ بڑی نایاب کتاب ہے, ہمارا بیٹا معلوم نہیں جی آئے کہ نہیں آئے. یہ ہمارا بیٹا جب مدرسے میں پڑھتا تھا یہ بیٹا. آ جاؤ آگے, آ جاؤ ماشاء اللہ, میرا اور آگے آ جاؤ بھائی آئی. ماشاء اللہ یہ عالم ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی محنت مجاہدے کو قبول فرمائے. اور آگے آ جاؤ, ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میرا ایک ہی بیٹا ہے. ماشاء اللہ یہ بہت ہی لائق, بہت نیک لڑکا ہے الحمدللہ. اور شروع یہ بچپن سے اس کو سب سے بڑی نعمت ملی کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور نگاہ خاص ملی اس کو، بہت توجہ ملی الحمدللہ. اور پھر ہمارے شیخ ثانی جو حضرت والا کے خادم خاص تھے، 50 برس حضرت کا ساتھ تھا، سیدی حضرت عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ عمر قدم، ان کی بھی خاص توجہ، بہت ہی محبت اس کو حاصل رہی. اب جو ہے یہ میرا شروع سے میرا پیر بھائی بھی رہا، پیر بیٹا، تو یہ اب جو ہے میرے تیسرے مرشد سالس قطب زمان عارف اللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، اب ماشاءاللہ یہ ان سے بیٹھے. تو یہ شروع سے میرا پیر بیٹا رہا. ایک پیر بھائی ہوتا ہے تو بیٹا ہے، بیٹا تو کہیں نہیں بن سکتا، اس لیے میرا پیر بیٹا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بچہ ہے. تو یہ جب چھوٹا تھا بچپن میں مدرسے میں، تو حضرت کی صحبت کی برکات دیکھی آپ وہاں. اور عموماً یہ کتاب جو ہے ان کے کتب خانے میں معاذ الخلیل میں پڑھتا تھا، جب سے یہ وہاں کتاب ان کے کتب خانے میں تھی ایک ہی نسخہ تھا یہ، تو حضرت کی زبان مبارک سے اکثر نام سنتا تھا، تو اس نے ڈھونڈ کر وہاں سے یہ نسخہ نکلا. چھوٹا سا تھا جب، یہ بہت چھوٹا، تو غالباً ثالثہ میں پڑھتا تھا ارادے کہ اس سے بھی پہلے، تو یہ جب یہ ڈھونڈ کر لے کے آیا تھا، اور لائبریرین بھی حیران تھا کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نسخہ ہمارے پاس ہے، تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے، تو یہ لے کر آئے تھے. اس میں سے نعت شریف کے اشعار حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے پڑھا، ہم نے پہلے وہاں پڑھے اور بہت پسند کیے گئے ماشاءاللہ اشعار ہی ایسے ہیں. اس میں خاص بات یہ دیکھیں گے کہ اشعار کتنے سادہ ہیں لیکن ان میں محبت کی ایک آگ بھری ہوئی ہے. 3 سال ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وہاں رہے. جوانی کے عالم میں جب طبیہ کالج میں حضرت پڑھتے تھے، تو طبیہ کالج سے حضرت نے فرمایا کہ طبیہ کالج سے فارغ ہو کر وہاں اکثر جوان گنگا جمنا چلے جاتے تھے، وہاں ہندو عورتوں کو نہاتے دیکھتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں سیدھا اپنے شہر کی خدمت میں آ جاتا تھا، اور صبح یعنی عصر سے لے کر رات 11-12 بجے تک حضرت کی مجلس میں رہتے تھے ہمارے حضرت والا. اس وقت حضرت کی عمر تقریباً عمر شریف 15 سے 17 کچھ ایسی ہو رہی ہو. ان اشعار کا عنوان ہے مدینے کی پھر یاد آنے لگی، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے بعد ہمارا ارادہ بھی ہے سفر حرمین شریفین کا. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بھی جب وہاں حاضر ہو رہے ہیں حرمین شریفین میں. ایک ادب ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حرمین شریفین میں کوئی بڑے سے بڑا بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس کو یہی کہو کہ حاضر ہو رہے ہیں. اپنے شیخ کو بھی اگر ہو کہ وہاں جا رہے ہیں تشریف لے جانا جو ہے، تو لوگوں نے منع کرنا ہے کہ بھائی وہاں وہ بڑی جگہ ہے، وہاں یہ کہو کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو ہمارے حضرت بھی وہاں حاضر ہو رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہماری دونوں نیتیں ہیں کہ اپنے شہر کی ملاقات، کیونکہ وہاں کے ویزے بند ہے، تو یہی ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے، اور آسان بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے، اور ہمیں اپنے حضرت کا فیض بھی عطا ہو جائے. مدینے کی پھر یاد آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، تصور میں کس کو یہ لانے لگی، تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی، تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی. دیکھو دوستو، محبت تو الحمدللہ سب مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کی رسول کی بھی، لیکن میں یہی بات ابھی عرض کر چکا ہوں کہ دل پر جتنی محنت کی گئی ہوگی نا، ان اشعار کا مزہ بھی اس کو اتنا ہی زیادہ آئے گا، اللہ کا نام لینے کا مزہ اس کو زیادہ آئے گا، ارے جینے کا مزہ بھی اسی کو زیادہ ہے. سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، تصور میں کسو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی، جنون محبت بڑھانے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی، جنون محبت بڑھانے لگی، صبا مست ہو کر، بھائی صبا جو ہے ایک ہوا کا نام ہے، تازگی تازگی اس سے آتی ہے، صبح کی ہوا ہے، کوئی اور غلط مطلب نہ لے اس کا، کبھی کوئی اردو بیچارہ نہ جانتا ہو تو وہ تو کہیں اور پہنچ جائے گا. صبا مست ہو کر پھرانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، وہ آٹھ آٹھ آنسور لانے لگی، وہ آٹھ آٹھ آنسور لانے لگی، کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی، وہ آٹھ آٹھ آنسور لانے لگی، کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، مجھے مرغ بسمل بنانے لگی. مرغ بسمل جب مرغے پہ چھری پھیری جاتی ہے مرغ پہ تو کیسے تڑپتا ہے وہ تڑپ. کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، مجھے مرغ بسمل بنانے لگی، میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی، میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی، کہ فصلِ بہاراں پھرانے لگی، میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی، کہ فصلِ بہاراں پھرانے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، مجھے مست بے خود بنانے لگی، شراب تصور پلانے لگی، مجھے مست بے خود بنانے لگی. یہ شعر خاص طور سے سنیے. دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی. دیوانہ ہی کرتا نا کبھی حضرت کا ضرور ہے، لیکن یہاں جو جس کا دیوانہ ہے وہ عقل و ہوش والا دیوانہ ہے، وہ پاگل نہیں ہے. ایک پاگل ہوتا ہے ایک دیوانہ ہوتا ہے. پاگل جو ہے اس کو تو کچھ ہوش نہیں، کسی قانون کا ہوش نہیں، لیکن دیوانہ جو ہوتا ہے اس کو سارا عقل و ہوش ہوتا ہے. اپنے محبوب کے قانون کا وہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے کہ میرے محبوب کون سی ادا سے ناراض ہوتا ہے، وہ کام مجھے نہیں کرنا. پاگل کوئی ہوش نہیں ہوتا، دیوانے کو ہوش ہوتا ہے. اور دیوانے کا کام کبھی ہنس رہا ہے کہ ابھی ملاقات ہونے والی ہے، خوش ہو رہا ہے ہنس رہا ہے، اور کبھی فراق میں رو رہا ہے، ارے ابھی تک پہنچے نہیں. یہ دیوانہ تم. دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، بہار کبا یاد آنے لگی، نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی، بہار کبا یاد آنے لگی، میری تشنگی پھر بہانے لگی، پیاس بڑھنے لگی. میری تشنگی دل بڑھانے لگی، مجھے یاد زمزم کی آنے لگی، میری تشنگی دل بڑھانے لگی، مجھے یاد زمزم کی آنے لگی، مجھے یاد زمزم کی آنے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگے، پیام محبت سنانے لگی، یقین واسطے میں تڑپنے لگا، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی، یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا، صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی، مسرت سے کیوں جو من میں لگا، مسرت سے کیوں جو من میں لگا، یہ کیا مجھ کو مردہ سنانے لگی، مردہ خوشخبری، مسرت سے کیوں جو من میں لگا، یہ کیا مجھ کو مردہ سنانے لگی، صبا مست ہو کر پھرانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، مبارک مبارک یہ امید بھی، مبارک مبارک یہ امید بھی، محبت کا نقشہ دکھانے لگی، ایک طرف امید ہے ایک طرف تھوڑا سا خوف بھی ہے، مبارک مبارک یہ امید بھی، محبت کا نقشہ دکھانے لگی، مبارک مبارک یہ امید بھی، محبت کا نقشہ دکھانے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، وہ آٹھ آٹھ آنسو رلانے لگی، کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنا بیٹھنا سب کا سب قبول فرما لے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہمیں ہر ہر سنت کا پابند بنا دے، اللہ ہم سب کو 100% گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دل اور جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایسا ایمان،
ارے بھائی اس کو رکھو، تم کیسے آدمی ہو، تم دعا کے وقت تم یہ کھٹپٹ کرتے ہو، خدا سے لو لگاؤ، کیا تم کر رہے ہو، یہاں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہو رہی ہے، اپنے والوں نے کیا کر رہے ہیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک بجاہ ربک الحمد، لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض، ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة القطعين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم إذا قررت أعيننا في الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك يا الله اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تغضنا فإنك بي عالم ولا تعذبنا فإنك علي قادر یا اللہ ہم نے جو مانگا اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی دولت عطا فرما دے اے اللہ ہر ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ سنتوں پر جان دل و جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنے محبوب کی ہر ہر ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے دونوں جہان کے کام بنا دیجیے دنیا آخرت دونوں کے کام بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا محبوب اور مقبول بنا لیجیے اور اے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانان عالم کو اے اللہ اپنا جذب کرم عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب کا فیصلہ فرما دے اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم كن لنا وجعلنا لك اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا خاص بنا دیجیے اے اللہ ہر ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے تقویٰ کامل نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہر گناہ سے بدنگاہی سے بدگمانی سے غیبت سے تکبر سے عجب سے ریا سے حسد سے اور جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں اے اللہ پاک اپنے قلب کو ہمیں پاکی اور صفائی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ صحبت اولیاء کا اہتمام صحبت اولیاء کی عظمت صحبت اولیاء کی محبت صحبت اولیاء کی فکر اے اللہ اس کا فیض عطا فرما دیجیے اے اللہ محروم رہے گا وہ شخص جو اولیاء کی صحبت میں نہ آئے گا اے اللہ کیونکہ آپ کو یہ طریقہ آپ کو پسند ہے یہی ایک طریقہ آپ کو پسند ہے جو آپ نے ہمیں نماز میں بھی مانگنا سکھایا ہم مانگتے ہیں آپ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا ایک ہی تو راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے جو اولیاء کے ذریعے سے تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے اے اللہ تابعین اور تابعین کے ذریعے سے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اقتداء سے اے اللہ ہمارا یہ راستہ آپ تک پہنچتا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس راستے سے بھٹکنے نہ دیجیے اے اللہ ایک ذرہ بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیجیے کیونکہ ایک ذرہ ہم بھٹک جائیں گے تو آپ سے بہت دور چلے جائیں گے اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے چپکا لیجیے اے اللہ نفس و شیطان کے پنجے سے ہم کو چھڑا لیجیے اے اللہ نفس و شیطان کے جالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لیں تو نفس و شیطان کیا ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی چاہیں تو ہم کو آپ کی ذات سے جدا نہیں کر سکتی اے اللہ آج آپ فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ اپنے کرم سے فیصلہ فرما دیجیے اور اے اللہ ایک بھیک ہم آپ سے اور مانگتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اے اللہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوئیے گا اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ انتہائی راضی ہو جائیے اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے جس کو آپ کی رضا کامل ایک دفعہ مل گئی پھر وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا اے اللہ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہم ضعیفوں کا کمزوروں کا کام بن جائے گا اے اللہ آپ آج فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اے اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دیجیے اپنی ذات عالی سے ہم سب کو چپکا لیجیے اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے اے اللہ رزق کے لیے جو پریشان ہیں ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے تاکہ بقیہ وقت اور بقیہ مشق محنت اور بقیہ صحت بقیہ زندگی وہ آپ کی یاد میں گزار دیں اے اللہ ہم سب کو ایسا آسان اور حلال اور بابرکت رزق نصیب فرمائیے کم وقت میں زیادہ برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے تاکہ باقی بچنے والے وقت کو ہم آپ کی یاد میں سر کر کے اپنا خزانہ آخرت جمع کر لیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بڑے محروم اور خائب و خاسر رہیں گے اے اللہ
آپ کے دشمن خوش ہوں گے، نفس و شیطان خوش ہو جائیں گے اور آپ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا تو اے اللہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ ہمیں آپ نے اپنا بنانا ہے، نفس و شیطان سے ہمیں چھڑانا ہے، اے اللہ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے گی، آپ ہمارا کام بنا دیجئے، ہمیں اللہ والا بنا دیجئے، ہمیں نیک صالح بنا دیجئے، اپنا پیارا بنا لیجئے، آپ کے دشمن جل جائیں، خاک ہو جائیں، اے اللہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت نیکوکار امت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اے اللہ ہماری درخواست کو رد نہ فرمائیے، اور بلا تجعلنی بدعائک شقیا، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم بحفظ سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اپنے کرم سے، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے بھی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب صالح اولاد فرما دے، جن کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک صالح بنا دے، جو پہلے ہی صالح اولاد ہے اللہ ان کو اتقیا میں شامل کر دے، اے اللہ ان کو اور زیادہ صاحب اقوا نسبت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دونوں جہان کے کام بنا دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دے، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے فضل سے اس کو فلاں غیب سے پورا فرما دے، صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.